الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک کے واقعات کو بیان کیا تھا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو جو صدمہ پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدت غم کی وجہ سے ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور ہلنے کی سکت تک باقی نہ رہی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ حال ہوا کہ شدت غم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حواس کو ہی کھو بیٹھے تھے۔ آپ نے تلوار کو ننگا کیا اور مدینہ پاک کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومنا شروع کر دیا اور کہتے جاتے تھے، اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا آپ اپنے گھر میں تھے، جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ شدت غم کی وجہ سے رونا شروع ہو گئے۔ وہاں سے آپ مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حیران و پریشان ہیں۔ آپ نے وا محمدہ کے نعرے لگانا شروع کیے اور سیدھے حجرہ عائشہ صدیقہ میں آپ حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور سے آپ نے چادر کو ہٹایا، پیشانی کو بوسا دیا اور رونا شروع ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حواس کو صحیح سلامت رکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے اور فرمایا، اے لوگو کان کھول کر سن لو، جو بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کرنا شروع کی، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زبان پر اس آیت کریمہ کا ورد جاری ہو گیا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آیت کریمہ سنی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس سے پہلے اس آیت کریمہ کو سنا ہی نہیں گیا۔ یہ آیت کریمہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، چنانچہ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں زمین پر گر پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان اس آیت کریمہ کا ورد کرنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو اگرچہ اس سے لوگوں کے دل کو سکون حاصل ہوا، لیکن اب اتنا وقت باقی نہ بچا تھا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ پیر شریف کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پیر شریف کا دن گزار کر منگل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ وصیت کے مطابق جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز و اقارب اہل بیت اطہار جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی کو غسل نہ دو، یہ پاک و صاف ہیں، انہیں غسل کی حاجت نہیں ہے۔ جب لوگوں نے چاروں طرف دیکھا تو آواز دینے والا کہیں نظر نہ آیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کس کی آواز تھی؟ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ ہم کسی ایک غیبی آواز کی وجہ سے اسلام کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنے میں ایک دوسری آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو۔ پہلی آواز ابلیس کی تھی اور میں خضر علیہ السلام ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا۔ اب لوگوں میں اختلاف ہوا کہ غسل دینے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو اتارا جائے یا کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ پھر آواز آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دو جن کپڑوں میں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کے لیے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے غسل دینا شروع کیا۔ حضرت اوس بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا گھڑا بھر بھر کر لاتے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جا رہا تھا۔ غسل کے بعد سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ علیہ السلام کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے چند قطرے تھے آپ نے محبت کی وجہ سے اپنی زبان مبارک سے ان قطروں کو چوس لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان قطروں کا میرے جسم میں جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری علم میں بے بہا اضافہ فرما دیا اور میرا حافظہ بھی بہت مضبوط ہو گیا۔ اشیاۃ اللمعات میں ہے کہ غسل کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تین سوتی کپڑوں میں غسل دیا گیا جو یمن کے ایک گاؤں سحول کے بنے ہوئے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن سے فارغ ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان میں اب اس بات پر اختلاف ہوا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض صحابہ کی طرف سے یہ رائے آئی کہ آپ علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا کہ آپ کو مسجد نبوی میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے جہاں پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور بعض نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں پر آپ علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر اس جگہ سے زیادہ عظمت والی اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں جس جگہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جہاں پر انتقال ہو وہیں پر اسے دفن کیا جائے۔ چنانچہ باہم مشورے سے حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تیار کی جانے لگی۔ مشکاۃ شریف میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ پاک میں دو صحابہ تھے جو قبر تیار کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بغلی قبر یعنی لحد تیار کرتے تھے، اور دوسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو کہ شک یعنی صندوق کی قبر تیار کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صورت اختیار فرما جو تجھے محبوب اور پسندیدہ ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے باہم مشورے سے دونوں صحابہ کی طرف لوگوں کو بھیجا اور یہ طے پایا کہ جو صحابی پہلے حاضر ہوں گے اسی سے قبر بنوائی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پور انوار، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک حجرہ عائشہ میں بنی۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ پڑھنے کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ لوگ آتے رہے اور پہلے درود و سلام پڑھتے رہے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ولی شرع تھے، آپ نے جب نماز جنازہ پڑھایا اس کے بعد کسی نے بھی جنازہ نہ پڑھا۔ جس حجرہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا اسی جگہ غسل اور کفن کے بعد آپ کو رکھا گیا۔ لوگ چاروں طرف سے نماز جنازہ پر ٹوٹ پڑے، لیکن چونکہ حجرہ مبارکہ میں جگہ بہت کم تھی اس لیے تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ آتے رہے اور پھر واپس جاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہرحال سب لوگ صلاۃ و سلام پڑھ کر جب چلے گئے تو حضرت سیدنا علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کو قبر میں اتارا اور قبلہ روح داہنے پہلو پر لٹایا۔ اور بعض احادیث کریمہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کی قبر مبارک میں اترے تھے۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جو آخر میں نکلے وہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب میں آخری مرتبہ زیارت کر کے قبر سے باہر آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ جنبش فرما رہے ہیں۔ میں نے جب کان لگا کر سنا تو صدا آ رہی تھی، ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما۔ اللہ اکبر، کیسی امت سے محبت ہے کہ آخری وقت میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا اور چاند یوں اختر شماری واہ واہ۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک ایسے امیر، ایک ایسے قائد کی ضرورت تھی جو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو یکجا رکھتا، جو امت کو ایک جگہ اکٹھا رکھتا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر تمام صحابہ نے بیعت کی۔ اس کا واقعہ کیا تھا انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے خلافت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 282 پر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خلافت النبوت 30 سنة ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے گا بادشاہت عطا فرمائے گا. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مرآت المناجی جلد 7 صفحہ نمبر 162 سے 163 پر جو لکھتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں خلافت سے خلافت راشدہ مراد ہے، اور خلیفہ راشد یہ وہ انسان ہوتا ہے جن کی بیعت حضور علیہ السلام کی بیعت ہو، وہ اسلام کا سلطان بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بھی، جیسے حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا پھر آخر زمانہ میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. بعض لوگوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلیفہ راشد شمار کیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ آپ امام عادل اور خلیفہ برحق ہیں، مگر ان کی خلافت خلافت راشدہ نہیں. خلافت راشدہ کے جو 30 سال حدیث میں بیان کیے گئے اس کی تفصیل یہ ہے کہ خلافت صدیقی 2 سال 4 ماہ، خلافت فاروقی 10 سال 6 مہینے، اور خلافت عثمانی چند دن کم 12 سال، یعنی 12 سال سے چند دن کم تھی، اور خلافت حیدری 4 سال 9 ماہ. چاروں خلفاء کی خلافت 29 سال 7 مہینے اور 9 دن بنتی ہے، اور 5 مہینے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ملا کر پورے 30 سال ہوتے ہیں. اس طرح یہ 30 سال خلافت راشدہ کہلاتی ہے. ان مدتوں کے بیان میں کچھ اختلاف ہے، بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر پورے 30 سال ہو گئے. مروانی حکومت کا دور یوں ہے، یزید ابن معاویہ، اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، پھر عبد الملک، پھر ہشام ابن عبد الملک، پھر ولید، پھر سلیمان، پھر عمر بن عبد العزیز، اور پھر ولید ابن یزید، پھر یزید ابن ولید، پھر مروان، اور پھر ابن محمد، پھر حکومت بنی عباس میں منتقل ہو گئی. اس طرح لغوی طور پر تو 124 سال تک اسلام کے اندر خلفاء کا سلسلہ رہا، خلیفہ رہے، لیکن بہرحال جس خلافت راشدہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا تھا وہ 30 سال تک ہی برقرار رہی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلافت کا انعقاد 4 طریقوں سے ہوتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ علماء، قضات، عمراء اور دیگر قابل ذکر لوگوں میں جو لوگ حل و عقد کے اہل ہوں وہ کسی ایسے شخص کو منتخب کر کے بیعت کریں جو شرائط خلافت کے مطابق ہو، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے باہم اتفاق کے ساتھ خلیفہ نامزد کیا. خلیفہ کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خلیفہ اپنی زندگی میں دوسرے شخص کو خلیفہ نامزد کر دے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. تیسرا طریقہ شورا کا ہے، یعنی خلیفہ چند اہل لوگوں کی ایک جماعت کو منتخب کرے اور یہ کہے کہ اس جماعت میں سے جس فرد کو بھی منتخب کر لیا جائے گا وہ خلیفہ ہوگا، یعنی خلیفہ وقت کی موت کے بعد لوگ باہم مشورہ کر کے ان 6 میں سے 1 کو منتخب کریں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اسی طرح ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 آدمیوں پر مشتمل ایک شورا قائم کی جنہوں نے متفقہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ غلبے کے ساتھ، یعنی ایک شخص بغیر بیعت کے اور بغیر کسی کے خلیفہ بنانے کے از خود خلافت پر قابض ہو جائے اور تمام لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شخص خلاف شرع کوئی کام کا حکم نہ دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے مل کر متفقہ طور پر خلیفہ نامزد کیا. حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں خلیفہ مقرر کیوں نہیں کیا، اس بارے میں تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم پر کسی کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم پر کسی کو خلیفہ مقرر کروں اور تم میرے مقرر کردہ خلیفہ کی نافرمانی کرو گے تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر نہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود کئی احادیث کریمہ وہ بھی ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کے بارے میں احادیث کریمہ ملتی ہیں۔ جی ہاں، ایک حدیث پاک، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے ان کی پیروی کرو، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں ہی خلیفہ کی نشاندہی فرما دی تھی اور ان کی پیروی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، اس کی بنیاد رکھی، تو پہلے اپنے دست اقدس سے ایک پتھر رکھا، پھر حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ میرے ساتھ ایک پتھر رکھو، اس کے بعد حضرت عمر سے فرمایا کہ تم بھی پتھر رکھو، پھر فرمایا میرے بعد یہ خلفاء ہوں گے۔ حضرت ابو زرعہ کہتے ہیں، اس حدیث پاک کی ساری اسناد بالکل درست ہیں، چنانچہ حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک میں اسے روایت کیا اور امام بیحقی نے اسے صحیح کہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی خلافت کے بارے میں نشاندہی فرما دی تھی۔ بعض احادیث کریمہ میں اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں ان روایات کے اندر یوں تطبیق دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے وصال ظاہری سے پہلے آپ نے خلیفہ کے بارے میں اشارات دیے تھے، لیکن خاص طور پر وصال سے کچھ پہلے آپ نے خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں بیان ہوگا۔ اللہ کریم ان اصحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی الاسلام۔